جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہو، جنت میں داخلے کا سبب ہو، ایسے مقصد کے لیے اور اس طرح کی باتوں کے مذاکرے کے لیے کسی جگہ جمع ہونا، یہ ایک بے انتہا پسندیدہ عمل ہے اللہ کی نگاہ میں۔ بڑی خوشخبریاں آئی ہیں اس مقصد کے لیے کسی جگہ مختلف مقامات سے لوگوں کی آ کر جمع ہونا۔ عظیم نام و احسان کا تو دیکھ सिक्कों का चलन ही नहीं, चलता ही नहीं है सिक्का, वहां तो चलने वाली चीज दूसरी। इसीलिए हम इन चीजों के पीछे जरा पढ़ना छोड़ दें, लिबास के पीछे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। मोटा तबीज, सादा सीधा, बदन खाने
जाने वाले नहीं,
इसीलिए इन चीजों से मोहब्बत नहीं, इन चीजों को जानना नहीं, बल्कि फिक्र करना इस बात की कि ये चीजें तो जरूरत के बगैर अपने पास हो और फिक्र छाई हुई हो आखिरत के बनाने, और ये कोशिश हो कि क्या चीज मैं अपने लिए इख्तियार करूं जो मेरे हक में आखिरत में भली बन जाए, और वो क्या सूरत होगी जिसके नतीजे में हर चीज मेरे हक में आखिरत का शिक्षा बन जाए। जो चीज वहां चलने वाली है आप पहले वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद सिक्के बनाने का तरीके कार क्या है वो भी वक्त सर नर्ज कर दो। जो चीज वहां चलेगी वहां चलेगा ईमान और वहां चलेंगे आमाल सालेह, बस ये दो चीजें तो चलती हैं वहां, इसके अलावा कुछ नहीं चलती। एक ईमान चलेगा और दूसरे आमाल सालेह, आमाल सालेह भी ईमान की शर्त के साथ चलेंगे। अगर ईमान नहीं है तभी दुनिया में किसी गैर मुस्लिम का किसी काफिर का कोई एक नेक अमल अगर होगा तो वो आखिरत में उसके हक में फायदा बख्श नहीं होगा। इससे मालूम हुआ कि सबसे बुनियादी जो चीज है वो है अपने अंदर सही ईमान का, अपने अकीदे का दुरुस्त होना, अपना ताल्लुक अल्लाह से सही होना, अपना यकीन अल्लाह की जात के साथ दुरुस्त होना, और हमारा रब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत के साथ में सही होना, हमारा ईमान नबी अलैहिस्सलाम के साथ में दुरुस्त होना, हमारा ईमान कुरान के पास कुरान पाक के साथ में सही हो, ईमान का दुरुस्त होना ये पहली और लाजमी शर्त है हर मर्द के लिए हर औरत के लिए। अल्लाह का ईमान हो ऐसा जैसे कि वो है और जैसे उनके बारे में तफसीलात हमको कुरान और हदीस में मिलती हैं, तमाम खूबियों वाले वो, तमाम कमालात वाले वो, तमाम ताकतों वाले वो, तमाम कुदरतों वाले वो, तमाम अजमतों वाले वो, सब कुछ उनके हाथ में, नफा फनी अकेले देते हैं और नुकसान उन्हीं के हुक्म से आता है, पूरी कायनात उनकी मदद पर मोहताज है, वो किसी के मोहताज नहीं, बाकी सब उनके मोहताज है, आजतों और जरूरतों के पूरा करने वाले एक अकेले अल्लाह है और सबकी जरूरतें बस वही एक पूरी करते, यकीन बन जाए। उनकी शान रुबूबियत इस कदर आम है पूरी कायनात में, आदमी अगर जानना चाहे तो इस सिलसिले की हजारों दलीलें इंसानों के सामने घूमती फिरती रहती है, लेकिन आदमी में नजर नहीं होती फिक्र वाली, उसके नतीजे में फायदा नहीं होता। कायनात का हर दर्रा अल्लाह के रब होने को बदला, इसीलिए ईमान अपना दुरुस्त हो अल्लाह जल्ले शानहु की जात के साथ, और ईमान अपना दुरुस्त हो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिराने के साथ। अल्लाह के साथ जब आदमी का ताल्लुक सही होगा तो दो चीजें قیامت کے دن وہ سکہ اتنا پکا سمجھا جائے گا. پھر نمایاں گدی میں آ جائے گی, پھر بہنوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بہن ہمارا ایمان ہے اللہ پر, ہمارا ایمان ہے اللہ کی حدیث پر, ہمارا ایمان ہے قرآن پر. ایسی صورت میں یہ طریقہ نہیں بلکہ یہ طریقہ اختیار کرنا, بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لباس کے سلسلے میں اب اسے بولنا نہیں پڑے گا کہ دیکھو باریک کپڑا نہیں پہننا, چھوٹا کپڑا نہیں پہننا, یہ پردہ باہر نہیں جانا, اب بولنا نہیں پڑے گا. ویسے اللہ کا شکر ہے دین کی محنتیں جگہ جگہ ہو رہی ہیں, خواتین کو بردے میں برقعے میں ضرورتوں کے خاطر باہر جاتے ہوئے آتے ہوئے دیکھنے کو مل جاتا ہے. ورنہ ابھی ہم ایک ملک میں گئے تھے, وہ ملک اتنا بڑا کہ آپ کے ہندوستان سے بڑا. उसके कब्जे में पूरी न्याय उसकी मात है, पूरी मुल्क की आमदनी उसके हाथ में, वह सबसे बड़ा मालदार और सबसे बड़ी हैसियत वाला। वहां लाख का करोड़ का कोई हिसाब नहीं रहता, मुल्क की सतह पर लाख करोड़ का कोई एतबार नहीं, फिर राज्य सतह पर तो पैदा हो जाता है, बड़ा आदमी लखपति है, बड़ा आदमी करोड़पति है, लेकिन जहां तक मुल्क की सतह का ताल्लुक है तो वहां लखपति करोड़पति का कोई हिसाब किताब नहीं रहता, कोई शुमार कतार में नहीं रहता। के पूरे मुल्क के हिसाब से आमदनियों का कोई अंदाजा ही लगाया जाना मुश्किल है। इतना जबरदस्त बादशाह अफगानिस्तान का, उसकी फौज ने या उसके खुफिया ने उसको इत्तला दी, एक दूसरे मुल्क का बादशाह उसके मुल्क पर हमला करने के लिए अपनी फौज को भेज चुका है और ये चाहता है कि वो मुल्क पर कब्जा कर ले, ये इत्तला पहुंचे। बादशाह मुतहरिक हो गया और सोचा और फिक्रमंद हुआ और फौज को बुलाया और अपने बेटे को समझाया और बेटे को जिम्मेदार बनाकर पूरी फौज का मुकाबले के लिए भेजा कि तुम जाओ और उस आने वाली फौज को मुल्क में दाखिल होने मत देना, बल्कि उसे किस्त देकर उसे दूर दगा के आना कि आइंदा वो हमारे मुल्क की तरफ रुख भी करने की हिम्मत न करे। इस मकसद से भेज दिया। चुनाचे ये गए, मुकाबला हुआ, लड़ाई हुई, एक दूसरे के मुकाबले जंगें हुई। इस दरमियान में बादशाह इत्तला लेता रहा कि क्या हालात गुजर रहे हैं। तो इत्तला मिली के अफगानिस्तान के बादशाह ने अपने जिस बेटे को भेजा था वो बेटा शिकस्त खा के पीठ फेर के आ रहा है, हार के आ रहा, पीठ फेर के बांधता हुआ, बड़ी फिक्र के साथ और बड़ी नजामत और खजालत के साथ और बड़े गम के साथ मैं बादशाह अपने घर में दाखिल हुआ। बीवी ने देख लिया, चेहरा आज उदास उदास रहा है, फिक्रे कुछ आज पूछा क्या बात है, आज आप बहुत ज्यादा फिक्र और गम में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा कि बात यह है कि मेरे बेटे ने टिकट खा ली है और वो फीस फेर के बाद से आ रहा है, इसलिए मुझे बड़ी फिक्र लाई है। बीवी ने कहा यही चला बिल्कुल गलत है, तुम्हारा बेटा टिकट खा के आ रहा हार के आ रहा, बिल्कुल गलत इतना है। बादशाह ने कहा मेरे बाएतमाद इत्तलात के जिम्मेदार लोगों ने ये इत्तला मुझे दी है, गलत इत्तला नहीं है। किसी ने कहा बिल्कुल गलत इत्तला है, आपको इत्तला देने वाला भी झूठा और आपके इत्तला देने के लिए आपने जो निजाम बनाया है ना वो भी झूठा निजाम है, मेरी बात यह सही है। मालूम होगा हमारी बहनों को अल्लाह ने की तरफ से दिल में
گیا تھا، جی نے کہا میں ایک عورت آ گیا ہوں، میرے کو الہام سے کیا واسطہ، الہام تو بزرگوں کو ہوا کرتا ہے، بہت نیک لوگوں کو ہوا کرتا ہے، اللہ والوں کو، میں سے عام قسم کی عورت کو مجھے الہام سے کیا واسطہ، میں لگا کہ پھر ایسے بتا دیا تم نے کہ یہ اتنا غلط ہے کہ میرا بیٹا شکر سکھا گیا. اس نے کہا کہ ایک راز ہے میں نہیں بتانا چاہتی. بادشاہ نے کہا کہ کون سا ایسا راز ہے جو شوہر سے بھی چھپایا جا سکے؟ کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. کہا کہ نہیں تم کو تو بتانا ہی ہوگا کیا پھر وہ کون سی چیز ہے. بنیاد پر یہ تم نے کہہ دیا کہ بادشاہ کے بیٹے کی جو ابتدا کس کھانے کی تھی وہ غلط تھی. اس نے کہا جب آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں بول رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے اسی وقت سے اللہ میاں سے یہ عہد کر لیا کہ ایک دانہ بھی صبح والا نہیں استعمال کروں، ایک قطرہ بھی صبح والا کسی چیز کا میرے جسم کے اندر نہیں جائے گا. اور پورے 9 مہینے میں نے اس کا اہتمام کیا. کے بعد جب بیٹا پیدا ہوا اور اس کو دودھ کھلانے کا نمبر آیا تو میں نے اہتمام کیا اس بات کا کہ اپنا منہ ہاتھ دھو کر وضو کر کے باقاعدہ دعا کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ جب بھی میں نے اسے دودھ پلایا تو اس اہتمام کے ساتھ میں پلایا کہ جب نمازیں پڑھ سکتی تھی تو دو رکعت نماز پڑھتی، وضو بنا کر پھر اس کے بعد میں دودھ پلاتی، اور اگر ایسی حالت نہ ہوتی تو صرف پاکیزہ ہونے کی حالت میں باوضو تازہ وضو کر کے اللہ کا نام لے کر دودھ پلاتی. اور پورے دودھ پینے کی مدت میں نے اس کا اہتمام کیا. اس کے نتیجے میں میرے دل نے یہ پکارا کہ جس بچے کی ابتدائی تاریخ سے لے کر اس کے پرورش تک کی پوری مدت میں اس کا اہتمام کیا گیا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر خراب قسم کے اخلاق آ جائیں. اور ظاہر ہے کہ پیٹھ پھیر کر بزدلی ظاہر کرنا یہ اچھے اخلاق میں سے نہیں، یہ تو برے اخلاق میں سے. اور جس کی تربیت ایسی ہوتی ہے اس کے اندر یہ بد اخلاقی نہیں پیدا ہوتی. اگر آپ یوں کہتے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تو میں مان لیتی، یوں کہتے کہ میرا بیٹا قتل کر دیا گیا ہے تو مان لیتی، لیکن یہ کہ ہار کے بزدلی ظاہر کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کے آ رہا یہ تو بد اخلاقی کی نشانی ہے، خراب صفت اور خراب عادت ہونے کی علامت ہے. اس کی بنا پر مجھے یقین تھا یا تو وہ غازی ہوگا یا پھر شہید ہوگا، لیکن بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا کہ یہ بری صفت ہے. اس یقین کی بنیاد پر میں نے کہا، اور پھر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے میری لاج رکھی. میری بہنوں بتلانا یہ ہے کہ دیکھو پورے ملک کے بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن پرہیزگاری کتنی، تقویٰ کتنا، دینداری کتنی، اللہ کا دھیان کتنا، اپنے اولاد کی پرورش کے سلسلے میں فکر کیسی، جبکہ اس بادشاہ کے بیٹے کو دودھ پلانے کے واسطے اس وقت میں ہزاروں عورتیں بھی جو دودھ پلا کر بڑا معاہدہ بادشاہ سے چاہ رہی تھی، لیکن اس خاتون نے یہ چاہا کہ پتا نہیں اگر کسی اور سے دودھ پلوایا جائے تو اس کے اندر کس قسم کی غذا پہنچی ہوئی ہے، کس قسم کا خون اس کے اندر تیار ہوا ہے، اس غذا کا کیا اثر پیدا ہوگا. تو بادشاہ کی بیوی ہو کر اس نے خود سے اپنا دودھ پلایا، کسی اور کو پلانے کی اجازت نہیں. مالدار ہو کر بھی آدمی دیندار ہو سکتا، اور غریب ہو کر بھی آدمی دیندار ہو سکتا. اگر یہ بات دل اور دماغ کے اندر بیٹھ جائے کہ آخرت میں چلنے والی جو چیز ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے، یعنی دیندار. لوط علیہ السلام کی بیوی کا، تیسرے فرعون کی بیوی کا، اور چوتھے بی بی مریم کا۔ چار عورتوں کا ذکر اللہ نے ایک ہی رکوع میں کیا، ان میں سے دو عورتیں اللہ کی انتہائی ناپسندیدہ تھی اور دو عورتیں اللہ کی انتہائی پسندیدہ۔ جو عورتیں ناپسندیدہ تھیں ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ قرآن پاک میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، اللہ مثال بیان فرماتے ہیں ان عورتوں کی جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔
نیک بندوں کے نکاح میں تھے، فخانتاہما، لیکن ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، یعنی بے دینی اور بد دینی کو اختیار کیا۔ یہ ایمان والے تھے لیکن ان کی بیویوں نے اس ایمان کو قبول نہیں کیا۔ یہ توحید والے تھے لیکن ان کی بیویوں نے توحید نہیں اختیار کی۔ آخرت کی فکروں والے تھے لیکن ان کی بیویوں نے آخرت کی فکر نہ کی۔ یہ اللہ کی محبت والے تھے لیکن ان کی بیویوں نے اللہ سے محبت نہ کی۔ یہ اللہ کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنے والے تھے لیکن ان کی بیویوں نے اللہ کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا اظہار اقرار نہیں کیا۔ فخانتاہما، اللہ میاں فرماتے ہیں فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین، تو ان دو شوہروں نے ان کو کوئی بھی نفع نہیں پہنچایا اور ان دونوں عورتوں سے کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ دولت کا سکہ تو خیر چلتا ہی نہیں، لباس کا سکہ تو چلتا ہی نہیں وہاں، جائیداد کا سکہ تو چلتا ہی نہیں وہاں، تو یہ بتایا کہ نسبت کا سکہ بھی نہیں چلتا۔ کون سے خاندان کے، کون سے قبیلے کے، کس کے نکاح میں تھے، پیغمبر وقت ہیں، لیکن بیوی نے کفر کیا۔ اللہ میں نے فرمایا اس خاتون کے بارے میں کہ اسے حکم دے دیا گیا کہ جہنم میں چلے جاؤ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ، اور یہی بات حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے سلسلے میں بھی۔ اس کے بخلاف آپ دیکھیے فرعون ہے انتہائی کٹر بادشاہ، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آواز کو بلند کرنے والا، ان کے خلاف ساحروں اور جادوگروں کو مقابلے کے لیے کھڑا کرنے والا، اور بنی اسرائیل پر غیر معمولی ظلم و ستم کا کرنے والا، انتہائی ظالم بادشاہ، لیکن بیوی نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ میں نے اس کا ذکر کیا قرآن پاک میں، فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اللہ مثال بیان کرتے ہیں ان لوگ ان عورتوں کی جنہوں نے ایمان قبول کیا، ان میں سے ایک فرعون کی بیوی، اس کی دعا بھی ذکر کی اللہ میں نے قرآن پاک میں، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یاد کرو اس رب کو جب کہ کہا انہوں نے اپنے پروردگار سے کہ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے خلاصی عطا فرما دے۔ اور دوسری جس خاتون کا ذکر کیا وہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا، یہ دونوں پسندیدہ عورتیں تھیں۔ کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس ایمان تھا، اعمال صالحہ تھا۔ اور جو ناپسندیدہ عورتیں تھیں ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ ایمان نہیں تھا، اعمال صالحہ نہیں، باقی سب کچھ تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوگی ہم لوگوں کو دنیا اور دنیا کی چیزوں اور علائقوں اور دنیاوی نسبتوں میں سے کسی نسبت کے بارے میں یہ توقع نہیں رکھنی ہے کہ یہ اس سے کام چل جائے گا قیامت میں، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی فکر ہو اور تمام چیزوں کے استعمال میں خیریت کو پیش نظر رکھا جائے کہ جس عمل کو ہم کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ چیز ہمارے حق میں خیر کا سبب و ذریعہ بن جائے۔ جس چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے دو رخ ہیں، اگر استعمال صحیح ہو جائے تو وہ چیز خیر بن جاتی ہے، اگر استعمال غلط ہوتا ہے تو وہی چیز شر بن جاتی ہے۔ جیسے تاریکی یا اندھیرا ہے، اگر ہم نے اندھیرے کو استعمال عمل کیا اس مقصد سے کہ چلو اس وقت میں سناٹا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے میں بڑی مدد ملے گی. اس بات سے تنہائی میں اٹھے, وضو کیا, نفلوں پر نفلیں پڑھنی شروع کر دی. اب یہ تاریکی سے فائدہ اٹھایا تو تاریکی خیر کا سبب بن گئی. لیکن اگر کوئی شخص تاریکی اور اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوچا کہ اب تو میں باہر نکلوں گا تو کوئی دیکھے گا نہیں, کسی مکان میں کودوں گا تو کوئی پہچانے گا نہیں, اور یوں کہہ کر اندھیرے میں وہ مکانوں میں کودا اور دکانوں میں کودا اور سامان کو چرایا اور نوٹوں کو اٹھایا اور بڑی بڑی حکومات اس نے چوری کر لی, تو ایسی صورت میں یہی اندھیرا اس کے ہاتھ میں کیا بن گیا, شر بن گیا. تو کسی بھی چیز کا استعمال دو رخ رکھتا ہے, اگر صحیح رخ پر استعمال کریں گے تو ہر چیز خیر بن جائے گی, اور غلط رخ پر استعمال کریں گے تو ہر چیز شر بن جائے گی. اس لیے معزز بہنوں, بات کے ختم کرتے ہوئے, ایمان و اعمال صالحہ کو اختیار کرنے کی ترغیب و تلقین, اور ہر عمل میں خیر کے پہلو کو نمایاں کرنے اور شر کے پہلو سے اعتراض کرنے کی طرف توجہ دہانی کے ساتھ بات کو ختم کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلان یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس طرح کی محنتیں ہیں, اس طرح کی کوششیں کہ ہمارے دل پر ہمارے دماغ پر ایمان کی فکر غالب ہو جائے, اعمال کی فکر غالب ہو جائے, خیر کی فکر غالب ہو جائے, شر سے بچنے کا دائرہ زیادہ بڑھ جائے. اس مقصد کے واسطے ہمیں مسلسل محنت کی ضرورت پڑتی ہے, مسلسل کوشش کی ضرورت پڑتی ہے, اور گھر کے پورے ماحول میں اس طرح کا مزاج بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے کچھ ایسی محنتیں ہم لوگ کریں کہ اس یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سہل ہو جائیں. اللہ نے اس زمانے میں کرم کیا کہ ایک تو دعوت والے کام کو اس دنیا میں عام کیا, اور اس زمانے میں اس کو خوب سے خوب تر پھیلایا کہ ہر جگہ کے لوگوں کو, ہر قسم کے صلاحیتوں کے لوگوں کو اس کے اندر لگنا انتہائی آسان بنا دیا. تو اس کے اندر لگنا اور اوقات کا فارغ کرنا آدمی کو دین کی طرف مائل ہونے کا, دین کی رغبت اس کے اندر پیدا ہونے کا غیر معمولی شعب و ذریعہ بن رہا. تو اس واسطے اپنے پورے گھرانے کو دیندارانہ بنانے کے لیے ایک تو اپنے گھروں میں تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں, دوسرے اپنے مردوں کو دینی اجتماعات میں اور جماعتوں میں بھیجنے کا اہتمام کریں. خصوصیت سے اسلام آباد کا ہونے والا جو بہت بڑا اجتماع 25 سے 27 کو ہو رہا ہے, کوشش کریں تمام بہنیں اس بات کی کہ ہمارے گھرانے کے اندر اگر 3-3, 4-4 مرد احباب رہتے ہوں, یعنی والد ہوں, بھائی ہوں, شوہر ہوں, بیٹا ہو, تو ان میں سے ایسا ہو کہ ایک دو گھر پر رہے تاکہ گھر میں نگرانی کا انتظام بھی ہو, اور ایک دو اللہ کے راستے میں جائیں, دین کی باتوں کو سیکھیں, اور انہیں یہیں سے تاکید کر کے بھیجو کہ دیکھو جو کچھ تم سنو گے, جو کچھ تم سیکھو گے, اس سب کو لا کر ہمیں بھی سنانا اور ہمیں بھی سکھانا. اس قسم کا ایک ماحول بناؤ کہ ہر گھر کا آدمی دین کی بات باہر جا کر لائے اور پھر گھر کے اندر سنائے. اس طریقے سے ہمارا ہر ہر گھرانہ دینی فکروں والا گھرانہ بنے گا, تو پھر ایمان اور اعمال صالحہ 24 گھنٹے کی زندگی میں آدمی کی آخرت کے تیاری کا ایک ایسی عظیم الشان عمل ثابت ہوگا, اور ایسا ذخیرہ ثابت ہوگا, اور ایسا توشہ ثابت ہوگا کہ پھر آدمی موت اور موت کے بعد والی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہے گا. اس لیے کوشش کریں اس بات کی کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مردانے کو اللہ کے راستے میں بھیجتے رہو, اور اپنے اس بستی کے اندر مختلف محلوں میں دینی اجتماعات ہوں, اور کوئی گھرانہ مسلمان ایسا گھرانہ نہ رہے جس میں دین کی محنتیں, دین کی فکریں, دین کی کوششیں نہ ہو رہی ہوں. ہم تعالیٰ جل شانہ آپ کی ان دلچسپیوں کو بے انتہا قبول فرمائے. مجھے جان کر بے انتہا مسرت ہوئی کہ خاصی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ اجتماع میں شرکت کی غرض سے جا رہے ہیں, اور یہ جان کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ یہاں اجتماع کی بات سن کر بڑی تعداد میں آپ حضرات آئیں. یہ دلیل ہے آپ کے تعلق کی دین سے, دین کی باتوں سے تعلق کی. اللہ جل شانہ اسے مبارک کرے اور اس میں روز افضل ترقی عطا فرمائے, اور ہمارے ہر ہر گھرانے کو ایک روحانی, ربانی اور دین دارانہ, سچا اسلام والا گھرانہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اختیار کرنے کا اے اللہ ان اجتماعات کو سبب و ذریعہ بنا. اے کریم.
کامیابی عطا فرما، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جن گھرانوں میں بے چینیاں اور بے قراریاں ہیں اپنے کرم سے مولا ان گھرانوں میں امن کو، عافیت کو، سکون کو، مرحمت فرما، اے اللہ جو بے روزگاری کے وسائل الجھے ہوئے ہیں مولا اپنے کرم سے ان کی الجھنوں کو دور فرما، اے اللہ جن کی اولاد شریف اور نافرمان ہے اے اللہ انہیں فرما بردار بنا، شریف بنا دے، اور جو بچے اے اللہ نیک اور فرما بردار ہیں ان میں استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھرانوں کو دین کے سچے ترجمان گھرانے بنا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہدایت عطا فرما، اپنے ذات عالی سے خاص تعلق نصیب فرما،